أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا گیا ہے. اس مقصد میں سے یہ بات ہے کہ یہ انسان اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی بندگی پر آ جائے. اگر کوئی اللہ کو مان لے اور پہچان لے لیکن ان کی بندگی نہ کرے تو اس نے صحیح پہچانا نہیں، پہچاننے کا اس نے حق ادا نہیں کیا، یعنی تقاضا اس کا پورا نہیں کیا. کیونکہ اللہ کا تو کما حق ہوا تھا، کوئی حق کیا ادا کرے گا؟ ایک تقاضا ہوتا ہے اللہ کے پہچاننے کا. قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. حالانکہ مفسرین اس آیت کے ترجمے میں یہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اس کا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. لیکن اگر اللہ پاک معرفت کا لفظ بولتے تو سب کے لیے ہیلا ہو جاتا، وہ کہتے کہ ہاں ہم نے معرفت حاصل کر لی. مگر معرفت میں وہ معرفت معتبر ہے جس میں عبدیت آ جائے، بندگی آ جائے. اس لیے معرفت وہ معتبر ہے جس میں عبادت کا پہلو آ جائے. اس لیے لیا عبدون کا لفظ ہے، کیونکہ وہ معرفت معتبر ہے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آدمی عبدیت پر، بندگی پر آ جائے. اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی حفاظت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے، اللہ تعالیٰ کی شانوں کو آدمی پہچانے اور اس کے مطابق سمجھے. اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا پورا انتظام کیا گیا ہے. کسی اور مذہب میں یہ بات باقی نہیں رہی، بلکہ اور الٹا مخلوقات کو بڑھا دیا گیا ہے اور شرک کی بنیادیں اس میں قائم ہو گئیں. اسلام میں توحید کی پوری پوری حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت، بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں یہ بات ہے کہ آدمی اللہ کی رضا اور ناراضگی کی تفصیلات کو بھی جان لے. اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں، ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو پہچاننا اس لیے تاکہ ان کو خوش کرنے والے کام کریں اور ان کو ناخوش کرنے والے کاموں سے بچیں سارے انسان. اگر ان کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں تو اس سے سوسائٹی جو ہے نا پاک صاف رہتی ہے، اور اگر ان کو خوش کیے جانے والے کام نہیں کیے، ناخوش کیے جانے والے کام کیے جاتے ہیں تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. مجھے ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ عنوان اس کا جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے جلسے کا. میں سمجھ رہا تھا مدرسے کا جلسہ ہے، پھر مدرسے والوں کی طرف سے اہتمام ہے تو معاشرے کی صلاح، معاشرے کی درستگی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے کی درستگی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامرضیات سے سوسائٹی کے، معاشرے کے محفوظ ہونے کا. اور معاشرے کا فساد اور بگاڑ نام ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. چاہے کتنی صاف سڑکیں ہوں اور کتنے اچھے مکانات بنے ہوئے ہوں اور لوگ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کوالیفائڈ ہوں اور خوب ترقی یافتہ ہوں، کھانے پینے کو ان کے پاس خوب ہو، پھرنے کے لیے سواریاں ان کے پاس ہوں، پہننے کے لیے آرائش کا سامان ان کے پاس ہے، لیکن نافرمانی میں مبتلا ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی بتلا رہے تھے، دور سے مجھے سنائی دے رہا تھا، نماز کی تلقین کر رہے تھے. جیسے لوگ نماز نہیں پڑھتے، مثلا بستی مسلمانوں کی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے تو بگڑے ہوئے ہیں. اپنی جگہ پر لکھپتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. کیونکہ اصلاح کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اور بگاڑ کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت کرو اس کے درست ہونے کے بعد. اس کی تفسیر میں علماء نے یہی فرمایا کہ گناہ مت کرو، کیونکہ گناہ کو فساد کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ فساد بولا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کے معنی میں، لیکن شریعت کی زبان میں، اسلام کی زبان میں فساد بولا جاتا ہے نافرمانی کی زبان میں. نافرمانی کے معنی میں فساد ہوتا ہے. تو اپنے معاشرے میں فرما برداری کا رواج عام ہو جانا، ہر بڑا چھوٹا، ہر عورت مرد، ہر غریب امیر، ہر پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر شہری بدوی، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، گاؤں سے شہر میں آ گیا ہو یا شہر میں پیدا ہو، کوئی ہو، یہ سب اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے والے ہوں اور اللہ کے رسول آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی, ان کی غلامی کرنے والا ہے, ان کی اتباع کرنے والا ہے وہ سچی. یہ ہے معاشرے کی درستگی. اپنی سوسائٹی میں اس کی فکر کرنا ہے. اور ہر انسان میں یہ خصوصیت ہے, چاہے وہ کہیں کسی بھی نوعیت کا ہو, کہ اس میں دو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ اس میں ہوتا ہے, ایک نہیں ماننے کا جذبہ اس میں. دو قسم کی قوتوں کا مجموعہ انسان ہی ہے. فرشتوں میں دو قسم کی قوتیں نہیں, وہ صرف ماننے کا ہی جذبہ ان میں, اور شیطانوں کے اندر نہیں ماننے کا ہی جذبہ ہے. شیطان میں نہیں ماننے کا ہی ہے, فرشتے میں ماننے کا ہی ہے. دونوں قسم کی طاقتیں انسان میں ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور یہ دو قسم کی طاقتوں ہی میں انسان کی ترقی کا راز ہے. اس لیے کہ جب دو ضدیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک نئی طاقت بیچ میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس میں شر کا مادہ بھی رکھا ہے, برائی کا مادہ بھی, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے, بھلائی کا بھی. اب اگر انسانوں کی تربیت ہوتی ہے اور انسانوں کا مزاج بنتا ہے, ان کا یقین بنتا ہے, ان کے اخلاق درست کیے جاتے ہیں خیر کی بنیادوں پر, تو صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اگر ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے, آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے, تو پھر فاسد معاشرہ وجود میں آتا ہے. اچھائی اور برائی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر شر پھیل گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر شر ہی شر. دنیا میں کتنی ترقی آدمی کے پاس ہو, لیکن اندر سے اگر مادہ شر کا دور نہیں کیا گیا, اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا, تو باوجود سامان دنیا کے زیادہ ہونے کے برائی زیادہ پھیل جائے گی. انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے, اور بقیہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استعمال ہوتی ہیں, انسان ان کو استعمال کرتا ہے. تو استعمال ہونے والی چیز کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی, استعمال کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اگر استعمال کرنے والا اس دنیا کی چیزوں کا, مادی وسائل کا, اگر استعمال کرنے والا صحیح ہے, تو اس کا اگر دائرہ پھیلا ہوا ہے, بڑا ہے, تو وہ صحیح جگہ پر استعمال کرے گا. غریبوں کو کھلائے گا, ضرورت مندوں کی مدد کرے گا, دسترخوان اپنا وسیع کرے گا, لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے گا, مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرے گا, بیواؤں کی مدد کرے گا, یتیم بچوں کی پرورش کرے گا. اگر اس کے پاس تھوڑی چیز ہے تو تھوڑے دائرے میں خدمت کرے گا, اگر اس کے پاس زیادہ چیز ہے تو زیادہ دائرے میں خدمت کرے گا. مگر اگر خیر کا مادہ اس میں ہے, استعمال کرنے والا صحیح ہے, تو صحیح جگہ چیزیں استعمال ہوں گی. اور اگر استعمال کرنے والا برا ہے, تو اچھی سے اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں ہوں, وہ سب برائی کی جگہ پہ استعمال ہو جائیں گی. عزت والا ہے, عہدے والا ہے, پیسے والا ہے, طاقت والا ہے, ہنر اور فن والا ہے, اس کے اثرات اسی طریقے سے پہنچیں گے. آج ساری دنیا اس راز سے واقف نہیں ہے, یعنی ادھر توجہ نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ جتنی متمدن دنیائیں ہیں, ترقی یافتہ ممالک جتنے ہیں, اتنا ہی زیادہ وہاں پر کرائم زیادہ ہے. کیسی عجیب بات ہے, لوگوں کی سمجھ کی بات یہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں میں دنیاوی تعلیم آ جائے اور اس کے ساتھ لوگوں میں پیسہ کافی آ جائے اور ہر ایک کو کھانے پینے کو خوب ملے, تو امن اور چین اور سکون ہو جائے گا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا, یہ سمجھتے ہیں. مگر ترقی یافتہ دنیا جتنی بھی ہے, اس سب کے احوال کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, اور جتنے ایسے ترقی, جتنے یورپی ممالک ہیں, مغربی ممالک ہیں, ان سب کے حالات روزانہ آئے دن آپ پڑھ لیجیے, اور آتے رہتے ہیں میگزینوں کے اندر قصے اس کے. اس میں یہ مضمون ہے کہ سب سے زیادہ کرائم وہاں پہ, سب سے زیادہ جرائم وہاں پہ, غلطیاں وہاں پر ہیں, ظلم و تعدی وہاں پر ہے, چوری ڈکیتی وہاں پر ہے, سارا نظام یہاں سے وہاں تک. ایک دو تین منٹ اگر لائٹ نہیں, ہمارے پاس گھنٹوں لائٹ نہیں آتی, ایسا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں ہوتا. یہی چیز اگر یورپ اور امریکہ میں ہو جائے کہ ایک آدھا گھنٹہ لائٹ نہیں آئی, تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ڈھائی منٹ لائٹ نہیں, لائٹ چلی گئی تھی نیو یارک کے اندر, تو $17 million چوری ہو گئے, ڈھائی منٹ کی لائٹ نہیں رہنے گئی, موقع ملنا ہے بس لوگوں. یہ کیوں؟ حالانکہ جبری نظام تعلیم ہے وہاں پہ. جبری نظام تعلیم کا مطلب ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے, مدرسے کو جانا ضروری ہوتا ہے, ہائی اسکول تک پڑھنا مفت ہے, ہائی اسکول تک کی تعلیم اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مگر انسان کے اخلاق ایسے ہیں, اخلاق بھی غرض کے اخلاق ہیں. فائدہ ہوتا ہو, مجبور ہے آدمی تو اخلاق پر ہے, اور اگر اخلاق توڑنے میں فائدہ ہو رہا ہے تو فوراً انہیں توڑ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی درستگی اور انسانوں کے فساد کا تعلق ان ظاہری علوم سے نہیں ہے. اور اسی واسطے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخر میں امام الانبیاء, انبیاء آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل پر محنت کر کے اس کے دل میں ایمان کی دولت کو بٹھایا جائے, اور اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا کیا جائے, تقویٰ اس کے اندر پیدا کیا جائے, آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا کی جائے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جو اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے, جو اس کے بس میں ہے اس کا استعمال صحیح کرتا ہے, پھر پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, کسی بھی محلے میں, کسی بھی بستی میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آئے تو پھر اس میں دینداری لانی پڑے گی, آپ مذہب لانا پڑے گا, اور مذہب میں مذہب اسلام سچا مذہب ہے, اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور مذہب کی بنیاد تین چیزوں پر ہوا کرتی ہے, ایک مذہب کے لیے محنت کرنا, جد و جہد کرنا, اس کی تبلیغ میں, اس کے اشاعت میں, اس کو پھیلانے میں, اس کا جذبہ پیدا کرنے میں, اس سے محبت پیدا کرنے میں, اپنوں میں ہو یا پرایوں میں محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اس کا نام ہے دعوت کا کام کرنا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے مذہب کا دائرہ پھیلتا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دوسرا, اس سے مذہب کا لیول بڑھتا ہے. مذہبی آدمی کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں, ہم سب بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ, مذہب اسلام رکھتے ہیں, لیکن ہمارا مذہب کیسا ہے, کچھ چیزوں میں ہے کچھ چیزوں میں نہیں ہے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی آدمی عید کو عید نماز پڑھتا ہے 360 ہے, کوئی آدمی ہفتے کو ہفتہ نماز پڑھتا ہے جمعہ کو جمعہ, اور کوئی آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے, لیول ہے. اور کوئی خشوع خضوع والی پڑھتا ہے, کوئی بغیر خشوع خضوع والی پڑھتا ہے, کوئی نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کی نماز بنی ہوئی ہے, کوئی نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کی نماز بنی ہوئی نہیں. بنی ہوئی نماز, بے بنی ہوئی نماز کیا ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا. نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ کا کام ہے, لیکن نماز بنانے کے لیے 24 گھنٹے کا کام ہے. نماز جاندار بنے 24 گھنٹے کا کام ہے. کیا مطلب اس کا, اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی نماز مقبول ہو تو اس کو حلال کھانا پڑے گا. حرام غذا پیٹ میں ہے, نماز مقبول کہاں ہوتی. تو حرام کھانا کا مطلب یہ ہو کہ حرام حلال, حلال کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کمانا پڑے گا. تو کمائی کا پورا نظام نماز سے جڑا ہوا ہے. اگر نماز صحیح کرنا ہے تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے دکان پہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. نماز بننا ہے تو حلال پہننا پڑے گا, کیونکہ حرام لباس آدمی پر ہے تو نماز تو پڑھتا ہے آدمی, مقبول نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کے جسم پر 1 درہم بھی, زمانے میں درہم کا رواج تھا, ہمارے پاس روپیے کا رواج ہے, تو تقریب فہم کے واسطے, سمجھنے کی سہولت کے واسطے ہم لفظ روپیہ بول سکتے ہیں مفہوم ادا کرنے کے لیے. اگر کسی کے کپڑے میں 1 درہم بھی حرام کا شامل ہے, پورا حرام کا نہیں 1 درہم بھی شامل ہے, جب تک وہ کپڑا آدمی کے جسم پر ہوگا اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی. اس زمانے میں تو کپڑے پھٹ رہے بھی نہیں, 4 سال گزر جا رہے ہیں, 5 سال گزر جا رہے ہیں, پھٹ رہے ہی نہیں کپڑا, کپڑا جیسا آ رہا کہ پھٹتا نہیں. اب حلال کا آ گیا تو حلال کا ہے, حرام کا آ گیا تو حرام کا ہے. پڑھنے کے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے, لیکن بنانے کے لیے وہ 5 منٹ کا کام نہیں ہے. آدمی یہ چاہے کہ نماز میں اس کا دماغ رہے, چونکہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. حاضر دماغی کے واسطے ضروری ہے کہ نماز کے باہر ذکر کی عادت ہو آدمی کو. نماز کے باہر دنیا کی گالی گلوچ کی, ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے کی اگر عادت رہی, دماغ بزی رہا دوسری چیز کی طرف, تو نماز میں پھر دماغ نماز کی طرف نہیں آتا. جب تک نماز کے باہر دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو, نماز کے اندر دماغ اللہ کی طرف نہیں آتا. یہ قاعدہ ہے. تو لیول ہے زندگی, ایمانداری کے لیول ہوتے ہیں. جیسے نماز کے لیول میں بتایا, کوئی سال کو سال پڑھتا ہے, کوئی جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے, کوئی روزانہ پڑھتا ہے, روزانہ میں کوئی 2-3 پڑھ لیتا ہے, 2-3 کھا جاتا ہے, کوئی روز پڑھتا ہے لیکن ایسی خشکی کی پڑھتا ہے, کوئی جاندار پڑھتا ہے, پھر جاندار جاندار میں فرق ہوتا ہے. عارف کی 2 رکعت نماز, بزرگ کی 2 رکعت نمازیں غیر عارف کی 2 لاکھ رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. اللہ والا ہے, اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ میں سے ہے, تو اس کی 2 رکعتیں غیر اولیاء اللہ کی 2 لاکھ رکعتوں پہ بھاری ہو جاتی, کیونکہ اس کا اخلاص ویسا, اس کی معرفت ویسی, اس کی محبت ویسی, اس کا خشوع خضوع ویسا, اس کی تکبیر ویسی, اس کی تحلیل ویسی, اس کی تسبیح ویسی, اس کا اللہ اکبر کہنا ویسا, اس کا سبحان ربی العظیم کہنا ویسا, اس کا سبحان ربی العلیٰ کہنا ویسا ہوتا ہے, اس کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے. تو دین کی محنت کرنے سے ہمیشہ دین کا لیول بڑھتا ہے. جو دینداری ہمارے اندر ہے اس میں ترقی ملے گی. اسی وجہ سے مسلمانوں میں دین کی محنت کا رواج ضروری ہے. دوسروں تک بھی پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ مذہب اسلام ہی حق ہے, اور کوئی اس کے علاوہ تو مذہب حق ہے نہیں, سچا مذہب ہے نہیں. ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ, قاعدہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اس مذہب کی اشاعت اور اس کی محنت سب میں ہونا ہے, برادران وطن میں بھی ہونا ہے, معلوم ہونا ہے ہم کو, تاکہ نجات مل جائے. ہمدردی کا تقاضا یہی ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت میں ہم ہیں, انہوں نے نجات کا مدار اس پر رکھا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو کوئی لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں ہوگا, چاہے اس نے کتنی دینداری اس میں دکھائی ہو. اسلام میں تو روزانہ پانچ وقت وضو کرنا ہے, خالی نماز کے وقت اگر کوئی پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو اللہ کو اسلام اس کے پاس نہیں ہے, مگر پانچ مرتبہ غسل وہ کرتا ہے اللہ کے پاس وہ ناپاک کا ناپاک ہے. کیونکہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو, آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی اللہ پہ کوئی چیز چپکا سکتے ہیں, لاگو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دین کی محنت جو ہے نا وہ اپنوں میں ہونا ضروری, جتنی محنت ہوگی اتنا دین پھیلے گا, جتنی محنت ہوگی اتنے دین کے کام زندہ ہوں گے, جتنی محنت ہوگی اتنا دین کا لیول بڑھے گا, جتنی محنت ہوگی اتنا دین محفوظ رہے گا, سیف رہے گا. دین کی محنت اگر نہیں ہوگی تو جو چیز محفوظ آدمی جتنی دینداری ہے وہ بھی نہیں رہے گی, وہ بھی نہیں رہے گی. جو جو اپنے ماں باپ میں جو دینداری پائی جاتی تھی, جن کے گھروں میں محنت نہیں ہے وہ دیکھیے ان کی اولاد میں اس کی سطح کتنی گری ہوئی ہے, پھر ان کی اولاد کے ان کی اولاد میں اس سے سطح اور زیادہ گری ہوئی, الا کہ کوئی شکل ایسی بن گئی مدرسے میں شریک کرا دیا, کسی بزرگ کے ہاتھ لگ گئے انہوں نے تربیت کر دی, وہ ایک الگ صورت ہے. مگر اگر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے تربیت کا تو اور دینی لیول گر جاتا. محنت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تلافی ہو جائے گی, محنت نہیں ہو رہی ہے تو تلافی نہیں ہوگی, تو جو دین ہے وہ باقی نہیں رہتا. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے, دین کا لیول نہیں بڑھتا, جو ہے بس وہ ہے زیادہ سے زیادہ. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ متعدد نہیں ہوتا, پھیلتا نہیں ہوتا. اس لیے ایک مذہب کی بنیاد میں ایک چیز ہے دعوت, دوسری چیز ہے تعلیم. اگر مذہب کا علم نہیں ہوگا تو مذہب کے نام سے جو کام کیا جائے گا وہ مذہبی نہیں ہوگا, نام مذہب کا ہوگا خالی, رسم رواج بدعات خرافات, حلال کو حرام حرام کو حلال, توحید کو یعنی شرک اور شرک کو توحید, سنت کو بدعت بدعت کو سنت, صحیح کو غلط غلط کو صحیح, سب گڑبڑ ہو جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے مذہب کی تعلیم ضروری ہے, مذہب اسلام کا علم پھیلنا ضروری ہے. دعوت سے طلب آتی ہے اور علم سے اس طلب کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے دینی مدارس کا نظام ہے, ہر بچہ اور ہر مرد اور ہر عورت کو دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے. دین کی محنت ویسی عجیب چیز ہے, دین کی تعلیم اتنی ضروری ہے, جتنی محنت ہوگی دین کی طلب جتنی آئے گی پھر اتنے مدارس ضروری ہو جائیں گے آپ کے, اتنے مساجد ضروری ہو جائیں گے, کیونکہ جیسے دین کی طلب آ گئی تو دین پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے. اس لیے دین کا علم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ یتلو علیہم آیات, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو آیتوں کی تلاوت کرنا, اس کو دعوت کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ تلاوت میں دعوت ہی ہوتی تھی. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا, لوگوں کو واقف کرانا کہ کتاب ہے کیا, جو کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں گزارے گا وہ ناکام ہو جائے گا, تو وہ کتاب میں ہے کیا اس کی تعلیم ہونا. اور حکمت اس کی تفسیر سنت سے کی گئی ہے, کیونکہ بہت سا حصہ احکام و مسائل کا وہ ہے جو قرآن پاک میں صراحتاً نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی لیے قرآن کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور احادیث شریفہ کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. حدیث کا بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق ہے, یعنی اصل قرآن میں موجود حکم کی تفسیرات اور ڈیٹیلز بتانے کے لیے, لیکن احادیث کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جس کا کہ ایسے مسائل اس میں موجود ہیں احادیث میں کہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. ایک حدیث شریف ہے مشکاۃ شریف میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ آرام طلب ہو جائیں گے, تکیے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, ما وجدنا فیہ عملنا, جو اس میں ہم پائیں گے اس پر عمل کر لیں گے اور باقی اور کسی چیز کو ہم نہیں مانیں گے. الا وانی اوتیت مثل القرآن و اکثر, آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو مجھے قرآن ہی کی طرح ایک چیز اور دی گئی ہے, بلکہ اس میں تفصیلات قرآن پاک سے بھی زیادہ ہیں اور وہ احادیث شریفہ ہیں, کیونکہ حدیث بھی وہی ہے اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم, اور قرآن پاک بھی وہی ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے. تو اسی لیے قرآن کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اور احادیث شریفہ کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اور پھر حضور نے مثال بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بعضی باتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں لیکن حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ لا یحل لکم الحمار الاہلی, فرمایا دیکھ لو جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ تمہارے واسطے گدھے کا کھانا حلال نہیں ہے, ہمارے اہلی جس کو کہتے ہیں پالتو گدھا جو ہے نا یہ کھانا حلال ہے, قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے. اگر یہ ذکر نہ ہوتا حدیث میں تو لوگ یہی سمجھتے کہ بھائی گدھا کیا کھاتا ہے, وہی جو گائے بھینس کھاتے ہیں اور کیا کھاتا ہے, بکری جو کھاتی ہے, بھینس جو کھاتی ہے, گائے جو کھاتی ہے, بیل جو کھاتا ہے وہی گدھا بھی کھاتا ہے, اور تو کوئی دوسری چیز کھاتا نہیں, کوئی چیر پھاڑ کھانے والا جانور نہیں ہے, وہ مردار کھانے والا جانور نہیں ہے, وہ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے, اس وجہ سے گدا حرام. قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں, مثال آپ نے خود بیان فرمائی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تعلیم ہونا. جیسے دعوت دین کی محنت چلے گی, جس سے لوگوں میں دین کی طلب آئے گی کہ ہاں دین ہونا چاہیے, تو دین کا علم ہونا چاہیے. اس لیے علم حاصل کرو, مردوں میں علم ہو, عورتوں میں علم ہو, بچوں میں علم ہو, بچیوں میں علم ہو. علم کیا ہے؟ صحیح قرآن اور حدیث کی صحیح تفصیلات سے واقف ہونا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ علم جو ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے, اور قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ علماء محققین کے پاس موجود ہے. قرآن اور حدیث میں صحیح دین ہے, لیکن کوئی قرآن میں کیا ہے یہ کس کو معلوم ہے؟ ہر کوئی آدمی اپنی طرف سے تو بول نہیں سکتا یہ ہے یہ ہے یہ. حدیث میں کیا ہے یہ علماء کرام جانتے ہیں. علماء حقانی, علماء ربانی, صحیح علماء. علماء میں بھی دو قسم کے ہو جاتے ہیں. تو جو علماء حقانی ہوتے ہیں ان کے پاس میں صحیح علم ہوتا ہے. ابھی جتنے غلط رسم و رواج مسلمانوں میں چلے ہوئے ہیں صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے چلے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کے رسم و رواج, عام طور پر اصلاح معاشرے کے جلسے میں سب سے زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اپنی شادی بیاہ کے موقعوں پر, تقریبات میں اور اپنے خوشی اور غموں کے موقع پر اتباع نبوی کو اپنائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو سامنے رکھیں. لوگ اسی کو سمجھے ہوئے, یہ بھی اس میں ہے. اصل تو اسی وجہ سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصلاح معاشرہ کیا ہے, فرما برداری والی زندگی کا رواج عام ہو جائے. فساد معاشرہ کیا ہے, نافرمانی والی زندگی ہو. نافرمانی میں یہ چیزیں بھی, رسم و رواج بھی. اب کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ ان اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے, جس کا بوجھ آج معاشرے نے ڈال دیا ہے لڑکی والوں کا. حالانکہ اسلام نے اس معاملے کے اندر صاف صاف معاملہ رکھا ہے کہ لڑکی پر دینے کا کوئی بوجھ نہیں ہے, مال لڑکی والوں پر مال کے خرچ کرنے کا کوئی بوجھ نہیں, لڑکے کی ذمہ داری. مہر اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم کو مال لگانا ہوگا. اپنی طرف سے مطالبہ, روزانہ خودکشی کے واقعات, خود سوزی کے واقعات, دوسروں کی طرف سے سوزی کے واقعات, جلا دینے کے واقعات. غنیمت ہے کہ مسلمانوں میں کم پائے جاتے ہیں, غیر مسلموں میں تو اس سے زیادہ یہ واقعات پائے جاتے ہیں. مگر ہمارے پاس دوسروں کے پاس اگر 100 پائے جائیں, ہمارے پاس اگر 1 پایا جائے ایسا واقعہ, تو وہ 1 بھی ہمارے واسطے بہت ہے. یہ میرے دوستو غلط معاشرے کی بات ہے. صحیح معاشرہ یہ ہے کہ لڑکا ذمہ داری کو قبول کرے, مردانگی دکھائی جائے. ہمت مردانہ کیا ہے کہ عورت پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے, عورت والوں پر, لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے. جہیز لینا, مطالبہ کرنا جہیز کا اور گھوڑے جھوڑے کا مطالبہ کرنا شریعت میں حرام ہے, ناجائز ہے. اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, کتابوں میں جو لکھا ہے وہی ہم لوگ نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے, ہم تھوڑی کوئی مسئلہ سناتے ہیں. مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے گھوڑے جوڑے کا مطالبہ کیا اور دے بھی دیا لوگوں نے پریشر میں آ کے کہ بھائی بچے کا معاملہ ہے دے دو, تو دینے کی وجہ سے وہ مال لڑکے کا نہیں ہوتا, چاہے خوشی دے سے دے پھر بھی نہیں ہوتا, وہ قرضہ ہے لڑکے کے ذمے. وہ مال کیا ہے؟ قرضہ ہے, اور مرنے سے پہلے اس کو واپس کرنا پڑے گا. اگر نہیں واپس کرے گا تو خدا کے پاس دینا پڑے گا, اور اللہ کے پاس اگر جھوڑے جھوڑے کے پیسے واپس دینا پڑ گیا تو پورا دین دے دینا پڑتا ہے, اتنا حساب پڑتا ہے. کیونکہ حدیث شریف سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ 1 درہم اگر کسی کا رہ گیا اور آخرت میں اس کو دینا پڑ گیا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 1 روپیے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اب بتاؤ, ہزاروں لاکھوں روپیے اگر لے رہے ہیں, کوئی 50,000 کا دام لگاتا ہے, کوئی 1 لاکھ کا دام لگاتا ہے. لڑکے والوں پر ہے, لڑکے کی صلاحیت پر ہے کہ لڑکا کس صلاحیت کا ہے. خوب کمانے والا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا بھاؤ لگتا ہے. اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کے ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اصل دینی شعور پر ہے, کہ نوجوان میں دینی شعور آئے, وہ خود سوچے کہ میں یہ کیا بےخدا حرکت کر رہا ہوں, کیسی چھچوری حرکت ہے کہ لڑکی والوں سے میں پیسے کا مطالبہ کروں. اس سے زیادہ دنات اور کمینہ پن کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ ان کو تو ان پر خرچ کرنے کا ہے. لڑکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسلام نے اتنی شفقت کا معاملہ کیا ہے کہ کبھی اس پر مال کا بوجھ نہیں ہے, ہمیشہ اس دوسروں پر بوجھ رکھا گیا اس کا. جب تک چھوٹی لڑکی ہے تو ماں باپ اس کے پر ذمہ دار ہیں کہ بھائی اس کو پالو. جب لڑکی بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی اس کی, تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے کہ پالو. جب لڑکی کو اولاد ہو گئی اور شوہر بھی نہیں ہے, تو پھر اولاد ذمہ دار ہے کہ تو اپنی ماں کو پال. اب کسی جگہ پر جا کے لڑکی پر بوجھ نہیں دیکھیں گے, چاہے لڑکی کسی بھی مرحلے میں پہنچ چکی ہو. حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی اور لڑکی اپنے گھر واپس آ گئی تو بھی پھر ماں باپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مرتبہ ہم تیری شادی کر کے دے دیا, قصہ ختم, تو مت آنا. یہ بھی نہیں کہتے نہیں, باپ کی ذمہ داری پھر عائد ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے اوپر, اسلام میں عورتوں کے اوپر, عورتوں کے ساتھ کتنا بہتر سلوک سکھایا گیا ہے. عاشروهن بالمعروف, ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, اچھے طریقے سے زندگی اختیار کرو ان کے ساتھ. اخلاق ہو, نرم ہو, نرمی ہو, صبر ہو, ضبط ہو, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم کسی وجہ سے ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر نکال دے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں سے. کہ اگر کسی وجہ سے عورت پسند نہیں ہے تو اس میں خیر کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. عام طور پر اگر کوئی بدخلق ہے, مزاج کی تیز ہے, غصے والی ہے, تو بھی اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. عام طور پر ایسوں کی اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بچوں کے اوپر سختی سستی چلنے کی وجہ سے ان کے اخلاق بڑے مہذب ہو جاتے ہیں, سموتاد کا جذبہ ان میں آتا ہے, ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ. کئی اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا پہلو نکالتے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے, جس محلے میں اصلاح معاشرے کا جلسہ ہوتا ہے اس میں یہ پہلو ضرور قابل توجہ ہوتا ہے, اور ہونا ہی چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کے مسئلے میں کبھی بھی لڑکی والوں پر بردن نہ بنے. وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا, کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. الرحمون یرحمہم الرحمن, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. من فی السماء, رحمان رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرے گا. رحمان جو رحم کرے گا تو کس پر کرے گا؟ رحم کرنے والوں پر کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا پڑے گا, اور اس میں ماں باپ کی بھی نہیں سننی پڑے گی. اگر ماں باپ کا پریشر ہے, دباؤ ہے کہ نہیں تو لے, تجھ کو لینا پڑے گا. ہم نہیں دیے کہ ہماری بیٹی کی شادی میں, تو ہماری بیٹے کی شادی میں ہم نہیں لینا. کیا ادھر غلطی ہو گئی تو ادھر غلطی ہونا, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ بازو والی سڑک توڑ گئی تو اپنی بھی سڑک توڑ دینا, بازو والے گھر میں پانی آ گیا تو اپنے گھر میں بھی پانی آ جانا, ایسا کوئی مسئلہ رہتا ہے کیا؟ اگر آپ کو دینا پڑ گیا کسی وجہ سے اپنی بچی کے معاملے میں, تو اپنے بچے کے معاملے میں اس کا انتقام اس سے لیتے, اس کی زیادتی اس پر نکالتے. ایک کا غصہ دوسرے پہ, ایک قصور کر رہا اور سزا دوسرے کو دی جا رہی ہے, بالکل جائے. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہی رہے گا, پھر معاشرہ بگڑتا ہی رہے گا. اس لیے اگر کسی وجہ سے ماں باپ کی طرف سے دباؤ ہو تو پھر ایسی چیزوں میں ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. حالانکہ اسلام واحد مذہب ہے جو ماں باپ کے حق کو سب سے زیادہ بتاتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی اطاعت میں اللہ رب العزت کی رضا مندی ہے. ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جنت سے محروم رہ جائے گا. کیونکہ جنت کا مین گیٹ باپ ہے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دونوں کو اس نے ناراض اگر کر دیا ہے تو جنت ملے گی کیسے؟ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا نہیں ہے, چاہے وہ مخلوق ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا اگر ان کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بھی نہیں لیا جائے گا. اور شادیاں سادی کریں, شادیاں مسجدوں کے اندر کریں, نکاح خانی مسجد کے اندر ہو, اور وہیں بس استقبالیہ بھی وہیں پر ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ وہ جو کھجور اچھالتے ہیں, بادام اچھالتے ہیں, وہی تو استقبالیہ ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ مسنون استقبالیہ کیا ہے؟ کھجور بانٹ دینا, کھجور اچھال دینا, بادام اچھال دینا, مصری اچھال دینا, مٹھائی اچھال دینا, یہی جو ہے استقبالیہ ہے. اس طریقے سے اگر کام ہو, یعنی ہمارے ضروریات زندگی پوری ہوں گے, تو بتاؤ کتنی آسانی ہو جائے گی. اور اصل تو یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں. شادی بیاہ کیا انسان کی ضرورت ہے؟ ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ شریعت مطہرہ نے اتنا سادہ رکھا کہ امیر غریب, بڑے لیول کا چھوٹے لیول کا, ہر آدمی کے واسطے قابل افورڈ, سب اس کو برداشت کر سکے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر تحمل ہے تو کرنا, نہیں تحمل ہے تو نہیں کرنا. ویسی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, اس میں خرچہ زیادہ ہو یا کم. شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, اس میں خرچہ زیادہ ہو یا کم. عام طور پر جتنے رسم و رواج ہیں, بیان باجا, روشنی, لائٹ, سہرا, ارجنا والا, دوسری جتنی چیزیں ناجائز, ناچ گانے وغیرہ, جب اس کی ترغیب دی جاتی ہے تو لوگ اصل میں حساب ڈال کے دیکھتے ہیں کہ پوری خرچ شادی میں خرچہ کتنا آ رہا ہے. اور اس میں جناب لائٹنگ کا اتنا خرچہ آ رہا, بیان باجے کا اتنا خرچہ آ رہا, پوروں کا اتنا خرچہ آ رہا, رسم کا اتنا خرچہ آ رہا, بری کا اتنا خرچہ آ رہا. ارے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, جب اتنے ہزار ادھر جا رہے ہیں تو اتنے تھوڑے سے ہزار اگر اس میں لگ جائے تو کیا رہے ہیں. اسی طرح کہہ کر کے بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. آپ نے پیسے کمائے ہیں, جمع کیے ہیں, باہر سے پیسے لائے ہیں, اندر سے محنت کیے, پیسے آپ نے جمع کیے اور خرچ کر سکتے ہیں, لہٰذا آپ کو خرچ کی اجازت ہے. ویسے انسان مال کا مالک نہیں ہے حقیقی طور پر, اور جان کا بھی مالک نہیں ہے حقیقی طور پر. مال اللہ کی امانت ہے آدمی کے پاس, اور جان اللہ کی امانت ہے آدمی کے پاس. جان و مال میں اپنی مرضی سے تصرف کا حق اسلام نے نہیں دیا کسی کو بھی. کوئی آدمی 10 کی نوٹ جلا دینا چاہے, ویسے خامخواہ دل لگی کے واسطے اس نے لائٹر کے اوپر, جو ماچس کی کاڑی کے اوپر 10 کی نوٹ لگا دی, شریعت میں جائز ہے کہ ایسا کرنا؟ حالانکہ آپ کی ہی ہے وہ, لیکن گناہ ہوگا. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون توڑا گیا, اس پر سزا ہوگی. تو قانون کیا توڑا گیا ہے؟ آپ کے 10 روپے آپ نے جلا لیے, قانون کیا توڑ رہے ہیں آپ؟ قانون یہی توڑ رہے ہیں کہ اس 10 روپیوں کو اس طریقے سے ضائع کر دینا, اس کا حق آپ کو نہیں ہے, چونکہ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہوتا, اللہ کا پیسہ ہے, اللہ نے آپ کو امانتن دیا ہے. جب 10 روپیے ہم جلا نہیں سکتے تو 10,000 روپیے, ہزاروں لاکھوں روپیے کیسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دے سکتے ہیں؟ وہ وجہ ہے اس کی کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے, یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم رسم و رواج کے متحمل نہیں ہیں.
بعض لوگ متحمل نہیں ہے, بعض لوگ متحمل ہیں, تو جو متحمل نہیں ہے وہ نہ کرے, جو متحمل ہے وہ کرے, ایسی بات نہیں ہے. جو متحمل نہیں ہے وہ بھی نہ کرے رسم و رواج, جو متحمل ہے وہ بھی نہ کرے, بلکہ جو برداشت کر سکتے ہیں اخراجات کو ان کا ہی نہیں کرنا اصل ہے. اور قرآن پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے تو مالداروں سے پھیلتی ہے, کیونکہ مالدار اپنی عیاشی اور بدمستی اور اپنی ریاکاری اور شہرت دکھانے کے واسطے, اپنے پیسوں کی ڈھاک بٹھانے کے واسطے, اپنی امیج سوسائٹی میں بڑھانے کے واسطے رسم و رواج کرتے ہیں, اور پھر اس کی دیکھا دیکھی میں لوگ اپنی عزت بچانے اس معیار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اس سے گڑبڑ ہوتی ہے ساری. اس لیے جو نہیں کر سکتا وہ بات نہیں ہے, جو کر سکنے والے ہیں وہ سادگی پر آ جائیں. اسلام کی بنیاد سادگی پر ہے. اقتصادیات کی جو بنیاد اسلام میں ہے وہ زیادہ کمانے پر نہیں ہے, خرچ کے کنٹرول پر ہے. آپ زیادہ کمائیں, زیادہ خرچ کریں, پھر وہی ہائے ہائے رہے گی. نہیں, کمانے کے جو کمانے کا خرچ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے پروگرام کے ساتھ, وہ آرگنائز ہونا چاہیے. تب پھر آدمی آسودگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے, قرضوں کا بوجھ اس پر نہیں ہوتا, سوتے ہوئے ٹینشن اس کو نہیں ہوتا, لوگوں میں عزت کے ساتھ میں وہ رہتا ہے. ورنہ قرض تو بے عزتی کی چیز ہے. القرض مقراض المحبہ, قرض تو محبت کی قینچی ہے. جہاں آپ نے دو چار سے قرضہ لیا اسے تعلقات آپ کے خراب ہوئے. قرضے کے بغیر والی جو زندگی ہے وہ عیش کی ہوتی ہے. اپنے چادر جتنی ہے اتنے پیر پھیلانے والی جو زندگی ہے وہ مزے کی ہوتی ہے. ورنہ تو برڈن ہی میں زندگی گزر جاتی ہے, ٹینشن ہی میں زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے اسلام کے اقتصادیات نظام کا بڑا حصہ یہ ہے کہ آدمی کے خرچ پر کنٹرول ہو. آمدنی کبھی کسی کی زیادہ ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت ہے بندے کے لیے کہ کسی کے لیے زیادہ آمدنی رکھتے ہیں, کسی کے لیے کم رکھتے ہیں. نانو قسم نہ بہنا ہوں معیشت ہوں پھر حیات دنیا, ہم نے لوگوں کی معیشت تقسیم کر دی ہے, سب کو برابر نہیں کیا, قیامت تک برابر نہیں ہو سکتا. کتنا ہی محنت کر لو, دو آدمی ایک ہی قسم کی ہوشیاری رکھنے والے, ایک ہی قسم کی صلاحیت رکھنے والے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں, 20 سال کے بعد آپ دونوں کا جائزہ لو, اس کے بعد بھی وہ سرٹیفکیٹ ہے ڈپلوما ہے, اس کے پاس بھی وہ سرٹیفکیٹ ہے ڈپلوما ہے, یہ بھی محنتی ہے وہ بھی محنتی ہے, اس نے بھی ایک سوئی سے پڑھا اس نے بھی ایک سوئی سے پڑھا, دونوں میدان کے اندر اتر گئے. آپ دیکھیں گے کہ 20 سال کے بعد ایک آدمی جہاں کما رہا تھا جس معاش کے طور پر اپنا پیٹ بھر رہا ہے, اور ایک آدمی یہ ہے کہ ملینئر بن گیا, لکھ پتی کروڑ پتی تک پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ نانو قسم نہ بہنوں معیشت ہوں. سب کو ایک حال میں اللہ پاک نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ بات ہوتی کہ سارے لوگوں کو ہم مزے میں رکھتے تو اللہ باغو فی الحال سارے دنگا مستی کرنے والے ہو جاتے. اس لیے ہم نے نظام الگ رکھا ہے, کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے, کسی کو زیادہ دیتے کسی کو کم دیتے, کسی کو دے کے لے لیتے کسی کو شروع سے نہیں دیتے, الگ الگ نظام. اس لیے اقتصادیات کا مسئلہ کس بات پر ہے کہ معاشرے میں سادگی آئے, بے تکلفی ہو. سنت والی زندگی, سنت کے اندر وہ بات ہے کہ سب کے لیے اویلیبل, سب کے لیے قابل عمل ہے, اور سب کی راحت کا اس میں سامان ہے, اور سب کی عزت کا بھی سامان ہے. کیونکہ جب جو بھی استعمال کرے گا اس کام کو کرے گا, سنت بتا کے کرے گا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, وہ عزت کی چیز ہے, اس سے بڑی عزت اور کیا ہے, حضور کی ادا سے بڑی اور کیا عزت کی چیز ہے, بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہے, وہ سنت سمجھ کے کام کو کر رہا ہے. لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں تو تو یہ کام اتنے چھوٹا ایسا کیوں کر رہا ہے, ایسا دسترخوان پہ بیٹھ کے کیوں کھا رہا ہے, نہیں کہہ سکتے. کیونکہ وہ مذہب ہے اس کا, کہ بھائی ہم اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں. سنت میں وہ بات ہے کہ غریب کو امیر کو پڑھے لکھے کو بے پڑھے لکھے کو بڑے کو چھوٹے کو سب پر لاگو ہوتا ہے, اور سب کی عزت اس میں باقی رہتی ہے. اس لیے میرے دوستو بھائیو, جو متمول طبقہ ہے خصوصیت کے ساتھ, وہ اپنے شادی بیاہ کے معاملے میں سادگی پر آئے, اور وہ رسم و رواج کے بندھن کو ختم کرے, وہ بدعات و خرافات میں اپنے پیسوں کو اور اپنی اللہ پاک کی امانتوں کو ضائع نہ کرے. جان بھی امانت ہے, ہم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے, ہم اپنی جان میں تصرف نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. کوئی آدمی بلیڈ لے کے اپنی انگلی کاٹ رہا, کاٹ سکتا کہ شرم اسلام کے اعتبار سے کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا. جیسے 10 روپے کی نوٹ نہیں جلا سکتے, 1 روپیہ نہیں جلا سکتے, 58 نہیں پھینک سکتے, 54 نہیں پھینک سکتے, ایسے انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے. حالانکہ آپ کی انگلی ہے, مگر شریعت کہتی ہے کہ گناہ ہوگا. گناہ کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے قانون توڑ دیا, اس پر آپ کو سزا ہوگی. قانون کیا توڑا؟ کہ بھائی تم نے نقصان پہنچایا اپنی جان کو. اپنی جان کی حفاظت اور جان کی ایک ایک یعنی صحت کی حفاظت, یہ سب فرض ہے اسلام میں. تو جان بھی امانت ہے, مال بھی امانت ہے. اس وجہ سے مسئلہ افورڈ کر سکنے نہیں کر سکنے کا نہیں ہے, کہ بھائی یہ رسم و رواج جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے, جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کرے. مسجد میں شادی کرنا سنت ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ جو مسجد کا امام ہے, مسجد کے مؤذن ہیں, حافظ صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, وہ شادی کر رہے ہیں. ساری دنیا یہ بولیں گے کہ بھائی بیچارہ مجبوری میں کر رہا ہوں. نہیں, جو صحیح اللہ تعالیٰ نے اقتصادی اعتبار سے اس کو مضبوط بنایا ہے, سوسائٹی میں اس کا مقام ہے, وہ آئے, پھر دیکھیے کہ ماحول کس طریقے سے سیدھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو, گھوڑے جوڑے کا مطالبہ کرنا بالکل اسلام میں حرام ہے. اس میں ماں باپ کے دباؤ کو بھی نہیں ماننا ہے, رشتے داروں کے اور دوست احباب کے دباؤ کو بھی نہیں ماننا. نہیں بھائی, ہم سنت کے مطابق کریں گے, ہم کسی پر دباؤ نہیں کریں. تو ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں شادیوں کے موقع پر حدود سے باہر ہو جانا اور غمی کے موقع پر حدود سے باہر ہو جانا, دونوں کی اجازت نہیں ہے. غم آدمی کو پہنچتا ہے مگر منانے کی اجازت نہیں. غم ہونا الگ چیز ہے، غم منانا الگ چیز ہے. جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، اب کون سا مسلمان ہے کہ جس کو شہادت حسین پر غم نہ ہو؟ ہر مسلمان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے اتنے شہدا کے اوپر صدمہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے پاس کیا ہے؟ غم منانا نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میں ممانعت آتا ہے اس کی. اب اگر کوئی حدیثی کی مخالفت کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. حدیث میں ممانعت ہے کہ آپ کو غم ہوگا لیکن منانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کہ آپ کالے کپڑے پہنے، آپ گوشت کھانا چھوڑ دیں اور یہ کریں، ماتم کریں، حسینہ کو بھی کریں، مرثیے پڑھنے، یہ سب اجازت نہیں ہے. شادی غم کے اندر آدمی کو حدود کے اندر رہنا ہے. غم ہونا الگ چیز ہے، غم منانا بتانا الگ چیز ہے. غم منانے بتانے کی اجازت نہیں ہے. غم کا تعلق آدمی کے دل سے ہے. ایسے خوشی کا مسئلہ ہے کہ خوشی کے اندر بھی حدود اسلام کا باقی رہنا ضروری ہے. اور خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کا حکم پورا ہو جائے. بعض مرتبہ خوشی ہوتی ہے، آدمی اس میں حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. شادی ہے تو نمازیں چھوٹ گئیں. اب شادی کی خوشی کے موقع پر نمازیں اگر کسی کی چھوٹ گئیں تو کیا ہو گیا؟ شادی کی نعمت کی ناشکری ہو گئی اور اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، حدود سے تجاوز ہو گیا. اور اگر کسی کے گھر میں موتا ہو گئی یا کوئی سخت بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی تیمارداروں نے، تو کیا ہو گیا؟ خدا کا حکم ٹوٹ گیا. غم میں بھی خدا کے حکم کو توڑنے کی اجازت نہیں اور خوشی میں بھی خدا کے حکم کو توڑنے کی اجازت نہیں. یہی تو کمال اسلام کا. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزنون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صاحبزادے آپ کے ابراہیم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ ہمیں آپ کی جدائی پر بڑا غم ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارے اللہ راضی ہوں. یہ سرکار فرماتے ہیں، ہم وہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ جس سے اللہ کو ناراضگی ہو جائے. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بعض مرتبہ بچے کا کوئی معاملہ ہو گیا کسی کا تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ میاں ہمارا بچہ ملا تھا، کیا تمہارے کو مارنے کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ساری جانیں اللہ کی ہیں. وہ چاہیں تو ایک منٹ میں ساروں کو مار دیں اور وہ چاہیں تو ساروں کو پیدا کر، سب کو ایک ساتھ پیدا کر دیں، وہ اس پر قادر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اور مصیبتوں میں دونوں میں بندوں کو آزماتا ہے، اور دونوں میں اللہ کی حکمتیں. مصیبتوں سے گھبرانا نہیں کبھی مسلمان. ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر برائیوں کی ایک لائن یہ بھی ہے کہ مصیبتوں میں مسلمان عورتیں، مسلمان مرد گھبرا جاتے ہیں اور پھر اس میں معاشرے کی برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ مصیبت کبھی معاشی تنگی کی ہوتی ہے، یہ مصیبت کبھی بیماریوں کی ہوتی ہے. اب بیماریوں والی مصیبت خدا نخواستہ آ گئی، اب آدمی خدا کے حکم پر رہنے کے بجائے گھبرا گیا، اب اس میں جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس بھی پہنچ گئے. اب بھائی جائز حدود کے اندر کوئی تعویذ فریتے کرو، کوئی دعا درود کرو تو ایک بات بھی ہے. جو آدمی جو شرک والے عمل کرا کے علاج کرائے تو پھر ایمان ہی چلا جائے تو پھر صحت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ مطلب ہے مصیبتوں میں اللہ کے حکم پر رہنا. کبھی مصیبت اس لین کی ہوتی ہے، کبھی مصیبت معاشی لین کی ہوتی ہے، کبھی کسی لین کی، کبھی کسی لین کی ہوتی ہے. اور مصیبت مسلمانوں کے لیے مصیبت نہیں ہے، یاد رکھ لو. اللہ سے عافیت مانگو، مصیبت کا دور ہونا مانگو، لیکن مصیبت مسلمان کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، اس میں بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھی صحابیہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کو جاڑا آ رہا تھا بہت تیزی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مالک ترادین، تمہیں کیا ہوا، تم کپ کپا رہی ہو؟ تو کہنے لگی حما لا بارک اللہ فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخار ہو گیا ہے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے. لا بارک اللہ ہو، یہ بدعائیہ کلمہ ہے جس کو ہمارے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا، محاوراتی ترجمہ ہوگا ستیہ ناس ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ بخار ستا رہا ہے، اس کا ستیہ ناس ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسب الحما. آپ نے کہا کہ بخار کو برا کیوں بولتی ہو، بخار کو برا کیوں بولتی ہو؟ فإنها تنقي الذنوب. فرمایا یہ تو تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے. لوہے کو پگھلایا جاتا ہے جب بھٹی میں، اس کا پورا میل کچل نکل جاتا ہے، پورا زنگ نکل جاتا ہے، پھر نیا مال تیار ہو جاتا ہے. ری سیل کے واسطے جب پگھلا کے مال بنا لیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ بالکل نیا ہے، ابھی گلا گلا اس میں بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو مسلمان کے لیے بیماری نہیں بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمت سمجھ کے اس پر خوش رہ کے رہنا ہے، نعمت بھی سمجھنا ہے اس کو. اس پر بعض لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے، اللہ والے بعض خوش ہو جاتے ہیں، اس پر ممانعت نہیں، لیکن عافیت مانگے آدمی، اللہ سے حفاظت مانگے، اس کا دور ہونا بھی مانگے، لیکن تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا نہ ہو دل کے اندر. اور اگر خوشی ہو جائے تو کہنا ہی کیا. ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اخیر عمر میں ان کی آنکھوں میں موتی آ گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کا آپریشن کر دیں گے اور 10-15 دن کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، جب تک آپ کو ذرا اشارے وغیرہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے دنیا دیکھنے ہی سے دلچسپی کیا ہے، ایک مہمان میرے پاس آ گیا ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ایک موقع مجھے ملا ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا. تو ان کے شاگردوں نے، خدام نے، مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ جس آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی لے لے اور وہ اس پر صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے. کم سے کم بدلہ جنت ہی ہے اس کا. تو فرمایا اتنی بڑی نعمت مجھے مل رہی ہے کیوں خامخواہ علاج کر کے اس کو کھولوں؟ چنانچہ علاج نہیں کروایا. بیماری بھی نعمت ہے مگر صاحب ذوق سمجھ اپنی جگہ پر حقیقت ہے اعتقاد ہم سب کو اس کو نعمت ہی سمجھنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ طبیعی طور پر بھی اس میں خوش ہو جاتے ہیں. اب ہم لوگوں کو یہ ہے کہ صاحب اس میں برائی ہے یہ نہ سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ, طبیعت کو تسلی ہو جاتی ہے. ایک صحابیہ جو ہے ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آج کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دے مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا اور اللہ پاک شفا دے دیں گے, اور اگر تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور تم صبر کر لینا. عجیب بات تھی ان کے لیے, ذرا نیا پن تھا موضوع میں. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تم کو جنت مل جائے گی, جنت ملے گی صبر کرنے پر. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو ان صحابیہ نے کیا کہا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا نہ فرمائیں میں صبر کر لوں گی. بالکل سامنے چانس ہے, حضور فرما رہے ہیں کہ میں دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی, لیکن یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا, تم کو صبر کرنا پڑے گا, یہ بدلہ ملے گا. فرمایا میں صبر کر لوں گی, اس میں خوش تھی. پھر فرمایا کہ البتہ ایک اور دعا کی درخواست ہے, ترمذی کی روایت ہے. اور فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, تو لوگ ہنستے ہیں مجھ پر, اس سے مجھے بعد میں سبکی اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے. آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب وہ مرگی کا دورہ پڑا کرے تو میرے کپڑے نہ ہٹا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے دعا کروں گا. چنانچہ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جب اس کو یہ آفت آیا کرے تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کرے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑا کبھی اس کا ذرہ برابر کپڑا نہیں ہٹتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑی خاتون کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو اس کو دیکھا کرو, چونکہ اس کے ساتھ سرکار نے یہ بات فرمائی ہے. تو بیماری مسلمان کے لیے مصیبت نہیں, مصیبت ہے مصیبت میں بھی مسلمان مصیبت نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے کہ مسلمان کی مثال گھوکر کے کانٹے کی سی ہے, جدھر سے بھی دیکھو سیدھا ہی رہتا ہوں. نعمت میں تو اللہ کی نعمت ہے اور مصیبت میں بھی وہ نعمت, مصیبت ظاہرا وہ مصیبت ہے حقیقتا مصیبت نہیں ہے, گناہوں کا کفارہ وہ ہے. چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے, چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. تو معاشرے کی برائیوں میں یہ بات بھی ہے کہ نعمتوں اور مصیبتوں کے اندر حدود کے اندر رہنا, شریعت کو پہچاننا اس میں کہ شریعت کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر نظر رکھنا کہ اس چھوٹی سی تکلیف میں پتا نہیں کتنی بڑی تکلیف کو اللہ نے بچایا. چھوٹی سی تکلیف پر ایک واقعہ یاد آیا, مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی, ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس وزیر تھا, لوگوں کے تکیہ کلام ہوا کرتے ہیں. تکیہ کلام کا مطلب تھا بات بات میں ایک بات بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے, جیسے تبلیغ والوں کو عادت ہوتی ہے محترم بزرگوں دوستوں, محترم بزرگوں دوستوں, ہر دو چار جملوں کے بعد محترم بزرگوں دوستوں, ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے. شروع شروع میں تو وہ بتکا لوگ بولتے ہیں, پھر عادت ہو جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے وقت بول رہے ہیں, گنو آپ 50 وقت بول رہے ہیں, 100 وقت بول رہے ہیں, پوری تقریر میں 100 وقت بول دی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں مگر عادت پڑ گئی, وہ جو وہ اچھے اللہ نے ایسا جملہ کیا, کوئی چیز یہ ہو گئی کپڑا پھٹ گیا چلو اچھا ہوا, ٹھوکر لگ گئی چلو اچھا ہوا, جو کچھ کیا اللہ نے کیا یہ اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی, کسی کام کوئی کام کر رہا تھا, پتہ نہیں ناخن بنا رہا تھا یا کیا کر رہا تھا, بہرحال اس کی انگلی کٹ گئی. وزیر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جو ہوا اللہ نے کیا اچھا کیا. اب ظاہر ہے کہ بعض باتیں بعض وقت نہیں بولنے کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے کیا اچھا ہی کیا ہوگا, لیکن اب بادشاہ کے منہ پہ بولنے کا ہے کہ ابا کو کوئی تکلیف ہو گئی, امی کو کوئی تکلیف ہو گئی, استاد کو کوئی تکلیف ہو گئی, بڑے کو کوئی تکلیف ہو گئی, تو ایسی باتیں تھوڑی بولی جاتی. مگر وہ تکیہ کلام ہونے سے اس کے منہ سے نکل گیا, اس کو بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, مگر بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس کا بادشاہ نے کہا ڈالو کم بخت کو جیل میں. اس زمانے میں تو ایسی بات تھی, بس امیر کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا تھا, انہیں کب لات مارتا نہیں معلوم, انہیں کب جو ہے نا سولی پچھاڑا دیتا نہیں معلوم. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اس بات پہ, بادشاہ نے کہا کہ کم بخت کو ڈالو جیل میں, اس کو جیل میں ڈال دیا. تو جیسے اس کو جیل میں ڈھکل کے دروازہ بند کرے تو اس کی چونکہ زبان پہ عادت تھی تکیہ کلام کی, تو اس نے بولا چلو اللہ نے کیا جو کچھ کیا اچھا کیا, جیل میں ڈال کے بھی اللہ نے کیا اچھا کیا اور انگلی کٹ کے بھی اللہ نے کیا اچھا کیا. خیر وزیر جیل میں, بادشاہ سلامت اپنے کام میں مصروف. بادشاہوں کو پہلے شکار کا بڑا شوق تھا, شکار کی عادت تھی, تو بادشاہ سلامت کو شکار کا شوق ہوا, انہوں نے اپنے دوسرے حشم خدم کو جمع کیا اور شکار میں چل پڑے, بہت جنگل میں دور نکل گئے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک حرم کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پورے مصاحبین پیچھے رہ گئے, بادشاہ سلامت آگے نکل گئے. یعنی ایسا ہو گیا کہ خادم تو پیچھے رہ گئے اور انہوں گھوڑے پہ آگے نکل گئے. پتہ اب آگے جب نکل گئے تو پتہ ہی نہیں چلا شوق میں شکار کیا. من سادہ غفلہ, حدیث میں آتا ہے کہ جو شکار کرتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے. شکار کرنا تو برا نہیں ہے مگر شکار میں غافل ہونا برا ہے, اور شکار لت ہوتی ہے قسم, جن जिनको मछली पकड़ने की आदत होती है, शिकार की लत पड़ी हुई है, जिनको परिंदों के शिकार की, उनसे पूछो आपके कैसे काफिल हो जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक छड़ी लेके खड़े हुए। तो चले गए आगे बादशाह सलामत, वहां जाके थक गए। जब थक गए तो एक जगह एक तरफ खुद आगे एक झाड़ी के अंदर जानवर को एक जगह बांध दिया, खुद एक झाड़ी में इस गुमान में कि हरण इसके अंदर छुपा हुआ है, आगे निकल गए। बहुत दूर आगे निकल गए, तबीयत थक गई, देखा तो इत्तेफाक से उधर से शेर आ रहा। अब जनाब अवसान खता हो गए इनके। बाद शिकारियों के कुछ उसूल होते हैं, उसमें से एक ये भी है कि ऐसे मौके पर दम साध के पड़ जाना, लक्की है बच गए नहीं तो किस्मत है, दम साध के ऐसे पड़ जाना जैसे कि मर गए। तो बादशाह सलामत दम साध के पड़ गए दरख्त के नीचे, और जब बिल्कुल जानवर करीब आ गया, शेर करीब आ गया, तो उसने सांस भी रोक ली, ताकि वो उस शेर की आदत होती है बो सूंघने की, जो चीज ऐसी पड़ी हुई हो तो उसकी बो सूंघता है। और उसकी आदत लिखी है शिकारियों ने, माहिर हैवानी आते हैं, कि वो खुद शिकार किया हुआ खाता है, दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाता, इसलिए बो सूंघता है, अपना शिकार खुद खाना चाहता है, दूसरे के झूठा चाटने की आदत नहीं है, खुददारी उसके अंदर होती है, गैरत उसके अंदर होती है। ये शेर की खसूसियत है, नौजवानों को भी शेर की सिफत वाला होना चाहिए, खुददारी हो, गैरत हो, बड़े हो गए, कमाने खाने के काबिल हो गए, लेकिन बस लाठोरी बना है, कभी ये चबूतरे पे, कभी वो चबूतरे पे, कभी वो पान के डब्बे पे, कभी ये पान के डब्बे पे, कभी वो दोस्तों के साथ, कभी ये दोस्तों के साथ, अम्मा परेशान, बाबा परेशान, भाया परेशान, बहना परेशान, और कोई काम ही नहीं करता। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी नौजवान को देखते तो बड़ा खुश होते कि देखो कैसी बेहतरीन जवानी इसकी है। लेकिन अगर मालूम ही होता है कि ये बेरोजगार है, काम कुछ नहीं करता, मेहनत से जी चुराता है, मेहनत मजदूरी से जी चुराता है, तो फिर बहुत नाराज होता है उस पर कि ये क्या बेवकूफी है। मुसलमान को गैरतमंद होना चाहिए, नौजवानों को काम में लगे रहना चाहिए, दुनिया का काम या दीन का काम, काम में लगे हुए रहो, बेकारी बहुत बड़ी मुसीबत है। खैर किस्सा सुनाते सुनाते बीच में ये बात आ गई, तो शेर की आदत बोसूंघने की, उसने बोसूंघना शुरू कर दी। अब वो दमसाद के बादशाह सलामत पड़े हुए, खुदा की करनी ये हुई कि वो कटी हुई उंगली के पास उसकी नाक जाके लग गई, अभी उनकी उंगली कट गई थी ना, उस कटी हुई उंगली पे उस शेर की नाक लग गई, तो शेर ने ये सोचा कि शायद ये शिकार फुरदा, किसी ने शिकार किया हुआ इसका, छोड़ के चला गया। जब दूर चला गया, इनकी जान में जान आई, इन्होंने सांस आहिस्ता 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 ली, जब देखा कि वो दूर निकल गया तो उठ के अपना वापस आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और वजीर की बात याद करने लगे। वजीर ने कहा था कि जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, जो कि अल्लाह ने किया और जो हुआ अच्छा ही हुआ। देखो अगर मेरी उंगली कटी हुई न होती तो आज मैं शिकार का लुकमा, शेर का लुकमा बन जाता, मेरी जान चली जाती। तो कैसी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी हिकमत है कि अल्लाह ने उंगली काट के जान बचा ली, कट गई उंगली, उंगली तो कटते वक्त में तकलीफ हो गई, लेकिन अगली कितनी बड़ी मुसीबत से हिफाजत हो गई। बादशाह वापिस आया, उसने सोचा कि मैंने खामखा वजीर को जेल में रखा हुआ है, उसको जेल में डालने से क्या फायदा, देखो ये हिकमत सामने आ गई। वजीर को बुलाया जेल में से, फिर अपने सारा किस्सा सुनाया और उसके बाद कहने लगा कि तुमने जो बात कही थी वो सही कही थी, मैं खामखा गुस्से में आके तुमको जेल में डाल दिया कि अल्लाह ने इस छोटी मुसीबत से बड़ी मुसीबत से बचा लिया, तो ये मुसीबत भी मेरे लिए नेमत थी। फिर उसके बाद वजीर कहने लगा, बादशाह कहने लगा कि मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि उंगली कट गई और अल्लाह ही ने किया और अच्छा किया, ये तो मेरी समझ में आ गई बात, मगर मैं तेरे को जेल में डाल दिया तो तू भी यही बोला था, जब भी यही बोला था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो कि अल्लाह ने किया, इसमें क्या वास्ते जाती है, ये नहीं समझ में आया। लेकिन बादशाह सलामत, ये तो बहुत मामूली सी बात है, इसलिए कि मैं तो आपका वजीर हूँ, अगर मेरे को आप जेल में नहीं डालते तो शिकार में मैं आपके साथ होता और दूसरे मुसाहिबीन की वजह से आपको पीछे छोड़ तो नहीं सकते थे, वजीर होने की वजह से मेरे साथ रहना जरूरी था, और अगर दोनों झाड़ के नीचे सो जाते तो आपकी बो सूंघने के बाद शिकार शेर मेरी बो सूंघता था, तो आपकी तो उंगली कट गई थी मगर मेरी क्या कटी थी। तो ये अल्लाह का इंतजाम है कि मुझे जेल में बचा के मेरी हिफाजत की, आपकी उंगली काट के आपकी हिफाजत। इसलिए मुसलमानों, छोटी मोटी तकलीफों के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को घबराना नहीं चाहिए, ला यज़ालु मुमिन तज़ुलु रियाह, ईमान की हालत ये, मोमिन की हालत ये कि हादसात की हवाएं, तकलीफों की हवाएं उसको सीधी तरफ और बाईं तरफ हिलाते रहती हैं, कभी ये कभी वो, इसको बुखार आया उसके पास जाके आया, वो इन्हें उठा दो उन्हें सो गया, उन्हें उठा दो, पांच बच्चे हैं पांच एक के बाद एक सो रहे हैं, जब जाके पूछो क्या हो रहा था, बोले जब उन्हें बीमार था अभी ने बीमार है, जब उन्हें बीमार, कभी वो हादसे बीमारियां चली हुई है, कभी माश की तंगी लगी हुई है, कभी कोई परेशानी लगी हुई है, कभी कोई परेशानी लगी हुई है, अल्लाह से आफियत मांगना लेकिन इन परेशानियों में घबराना नहीं, और इसमें अल्लाह तबारक बता ना कि बड़ी हिकमत और बड़ी मसलियात होती है, बड़ा खैर छुपा हुआ होता है, और इसमें अल्लाह तबारक बता ना कि हदूद में रहना। और मुनाफिक की अलामत यह बताई गई कि उसको हालात सताते नहीं, उसको हालात सताते नहीं, पर मैं मुनाफिक की मिसाल सूखे दरख्त की है कि हवाएं उसको सीधी तरफ और बाईं तरफ झुकाती नहीं है, हत्ता तुस्तहसद मर्रतन वाहिदतन, उसकी बात यह है कि उसको जड़ से एक साथ काटा जाता है सूखे दरख्त को और आग में डाल दिया जाता है। तो दुनिया में हालात का नहीं आना कोई खुशाइन बात नहीं है, छोटे मोटे हालात आते रहते हैं, और मुसलमानों के घरों में तो ये चीज रहती ही रहती है। तो मुसीबतों और परेशानियों में अल्लाह के अहकाम को जिंदा रखना, ये है कमाल, बस हुदूद-ए-शरीयत का लिहाज रखना, सुन्नत की इत्तेबा करना, सुन्नत की पासबानी करना, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا جو ہے نا وہ سامنے رکھنا، یہ کمال کی بات. معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی ضروری ہے، اور رسم و شادی بیاہ کے رسموں کے اندر میرے بہنوں میرے بھائیوں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور جتنی رسمیں رسم سے منگنی سے لے کے رسم سے لے کے اور جانے والا ساچک اور اس کے بعد میں انگلی پکڑنا اور یہ کرنا، پچا نہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. خرچے اس کے الگ ہوتے ہیں، اور خرچوں کو اگر برداشت کیا بھی جائے کوئی کر سکتا ہو تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ کتنی خراب بات ہے کہ ہماری خوشیوں میں، جبکہ ہم ہر ایک کی خوشی کی رعایت کرتے ہیں، ہماری خوشیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر چاہتے ہیں کہ سب خوش ہو جائیں. حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو دینے والی آتی ہے وہ بھی خوش ہو جائے، گھر میں کچرا اٹھانے والا آتا ہے ہر تھوڑے دن کو وہ بھی خوش ہو جائے، گھر کے اندر کوئی بھی، یعنی حتیٰ کہ غیر مسلم سے ہمارے تعلقات روابط ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی خوش ہو جائے کہ بھائی ان کو دے دو. کوئی ساڑی مانگنے کو آیا تو اس کو دے رہے ہیں، کوئی پیسے مانگنے کو آیا تو اس کو دے رہے ہیں، کوئی کہہ بھی رہا کہ تم نے کیا تماشا کر رکھا ہے اتنے پیسے تمہارے تو نہیں. کبھی دولہا کہتا ہے کہ بھائی جانے تو دے دو، کبھی دولہے کا باپ کہتا ہے کہ نہیں بچے کی شادی ہے دے دو. یعنی جس میں آدمی اپنے پرائے قریب کے دور کے بڑے چھوٹے سب کی خوشی ملحوظ رکھتا ہے، یہ کتنا بڑا المیہ مسلمان کا ہے کہ ایسی شادی میں اگر وہ ملحوظ نہیں رکھتا تو اللہ کی خوشی کو نہیں اور اللہ کے نبی کی خوشی کو نہیں. بتاؤ کیسی مسلمانی ہے یہ، کیسی مسلمانی ہے یہ کہ جس میں اللہ کی خوشی کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور اللہ کے نبی کی خوشی کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر بالکل شریعت کے مطابق شادی کرنے کا اہتمام کرنا. عام طور پر لوگ حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. سنت کے مطابق آپ شادی کر کے دلہن کو گھر کو لا لیں گے، لوگ بولتے ہیں کہ ارے شادی ہوئی کہ 40واں ہو رہا ہے اس کا، کیا ہو رہا تھا اس کے پاس؟ یعنی کوئی دھوم دھڑکا نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی فوٹوؤں کا سسٹم، کوئی چھکا چھک نہیں، اور کوئی مووی نہیں بنا رہا، کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی گانا بازا نہیں، کوئی ریکارڈنگ نہیں. ارے شادی ہو رہی ہے اس کے پاس کہ 20واں ہو رہا ہے 40واں ہو رہا ہے، ایسا بولتے. لوگوں کی حوصلہ شکنی کی پرواہ نہیں کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے. لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. اگر آج ان کی رعایت کی جاتی ہے تو اللہ کے پاس یہ کیا ہماری طرف سے سزا بھگت لیں گے؟ ہم اللہ کے پاس یہ کہہ کے معذور قرار دے جائیں گے کہ اللہ کیا کرنا ہمارے محلے والے ایسا بول رہے تھے اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے تھے. مخلوق کی وجہ سے کسی کام کا کرنا بھی برا، کسی کام کا نہ کرنا بھی برا. سارے کاموں کی بنیاد ایمان والے کی اللہ کی رضا ہوتی. اس لیے ہمارے اپنے معاشرے کی پاکیزگی کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ علم زندہ ہو جائے ہر چھوٹا بڑا، اور علم سے مراد دین کا علم. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، ان کو حافظ بناؤ، ان کو عالم بناؤ. اور ہر ایک کو حافظ نہیں بنا سکتے آپ، کسی میں صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک کو عالم نہیں بنا سکتے. ضروری دینی تعلیم دلانے کے بعد میں جب اسلامی اقدار کا وہ حامل ہو جائے، اسلامی باتوں کا وہ عادی ہو جائے، اسلامی لباس کا وہ عادی ہو جائے، اسلامی وضاقت کا وہ عادی ہو جائے، دعائیں اس کو خوب اچھی طرح یاد ہو جائیں، مسائل اس کو معلوم ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی اس کی کرا دو پوری کسی شعبے کے اندر اس کو. مگر تعلیم سب کی ہونا ضروری ہے دینی، یہ فرض ہے. یہ طلب العلم فریض علی کل مسلم. اور خواتین میں بھی تعلیم کا نظام ہو اور مردوں میں بھی تعلیم کا نظام ہو، بالغین میں بھی تعلیم بالغان کا نظام ضروری ہے. تو مذہب کی دوسری بنیاد جو ہے نا وہ علم ہے. پہلی بنیاد ہے دین کی محنت، اور دوسری بنیاد ہے دین کی تعلیم تاکہ صحیح علم زندہ ہو، اور تیسری بنیاد ہے اس کی تربیت، اس کے مطابق ٹریننگ. اگر علم تو زندہ ہے کتنی باتیں ہمارے کو معلوم ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے کیونکہ اس کی ٹریننگ نہیں لیتے، تربیت نہیں لیتے. اگر آدمی تربیت نہیں لے گا اس کے مطابق تو پھر آپ کتنی تقریریں کرتے رہے، کچھ بھی بولتے رہے، جو ہو رہا وہ ہوتے رہتا. یہی ہمارا پرابلم ہے اس وقت میں، یہی ہماری کوتاہی ہے اس وقت میں. اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر صفائی ستھرائی علم سے آئے گی، تربیت سے آئے گی، نفس کی مخالفت سے آئے گی، شیطان کی مخالفت سے آئے گی، ہمت پیدا کرنے سے آئے گی، نیک لوگوں کی صحبت سے آئے گی. تربیت کس طرح سے ہوتی ہے؟ تربیت یافتہ لوگوں کے انوائرمنٹ میں رہنے سے ہوتی ہے، ماحول کو لینے سے ہوتی ہے، ماحول بنانے سے ہوتی ہے، محنت کرنے سے ہوتی ہے، پریکٹس کرنے سے ہوتی ہے، نفس کی مخالفت سیکھنے سے ہوتی ہے. جس کا پہلے عام طور پر مشائخین کے یہاں نظام تھا، آج بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ خانقاہوں کا نظام بہت کم ہو گیا اور بہت محدود ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی اپنی جگہ پر ہے. اور یہ سارے شعبے دین کے کب وجود میں آئیں گے؟ جب دین کی محنت ہوگی. اسی لیے آج پوری دنیا میں دین کی محنت کے نام سے کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ علم بھی زندہ ہو رہا، خانقاہیں بھی زندہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر ماشاء اللہ مدرسے بھی قائم ہو رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہیں، ایک شعور الحمد للہ پیدا ہو گیا. دواخانوں کے اندر نمازوں کی جگہ بنی ہوئی، کہاں تھی پہلے؟ 5-10 سال پہلے کے دواخانے میں کہیں نماز کی جگہ تھی؟ آج میں دو جگہ گیا، دو دواخانوں میں، ایک ہمارے خاندان کے سلسلے میں، خاندان کے ایک فرد کے سلسلے میں، دونوں جگہوں پر دواخانے میں نماز کی جگہ کا اعلان تھا، فلاں جگہ پر نماز کی جگہ. ایک ماحول بن رہا ہے نمازیوں کا، نمازوں کا ایک شعور آ گیا لوگوں میں، اور نماز پڑھنے کی عادت ہو جانا مسلمانوں میں علامت ہے کہ وہ دین کو قبول کرنے لگے ہیں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر. اعتقادی طور پر تو ہر مسلمان دین کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن پریکٹس میں نہیں ہے، اسلام عمل میں نہیں ہے. عملی طور پر قبول ہونے کی علامت نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. کیونکہ 5 مرتبہ جب کوئی آدمی مسجد آتا جاتا ہے اور 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور 5 مرتبہ اللہ کے سامنے ناک رگڑتا ہے، اور ایک مرتبہ میں کئی کئی مرتبہ رگڑتا ہے، فرض میں 8 مرتبہ، سنت میں 8 مرتبہ، نفل میں 8 مرتبہ، تو اتنی مرتبہ پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک رگڑنے کے بعد آدمی میں توازو ان کے ساری آتی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی عظمت اور لحاظ آ ہی جایا کرتا ہے. اسی واسطے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے, یہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ لوگوں کے دین پر آنے کا راستہ عبادات ہے اور لوگوں کے دین سے جانے کا راستہ وہ معاملات ہیں. معاملات میں جو بے احتیاطی کرتے ہیں تو دین چلا جاتا ہے. زندگیوں میں دین کے آنے کا راستہ کیا ہے؟ عبادات ہے. عبادت پر کسی کو لاؤ دیندار ہو جاتا ہوں آہستہ آہستہ. اور معاملات کی خرابی, وعدے کو پورا نہیں کرنا, دھوکہ دے دینا, قرضہ لے کے انجان مار دینا, عیب دار سامان کا عیب کو چھپا دینا اور عیب دار سامان کو بے عیب بتا کے بیچ دینا وغیرہ وغیرہ, یہ سب معاملات ڈیلنگ کی خرابی, یہ سب معاملات کی خرابی سے دھیرے دھیرے دین بک جاتا ہے آدمی. حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی پھر, کیونکہ منغشہ فلے سے ملنا, جو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ویل للمطففین, ناپتول میں کمی کرنے والے کے لیے تباہی بربادی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے بازار میں سے, ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا, اس کے اندر جو ہے نا وہ کچا پن تھا اندر سے. آپ نے مالک سے فرمایا کہ یہ کیا ہے, اوپر آپ نے سوکھا رکھا ہوا ہے, اندر آپ نے کچا رکھا ہوا ہے, لوگ تو دھوکہ کھا جائیں گے اس. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قصہ یہ ہے کہ رات تھوڑی سی ہلکی بارش ہو گئی تھی تو اندر کا حصہ بھیگ گیا ہے, اوپر کا حصہ صبح میں خشک ہو گیا ہے, بس اور کوئی وجہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, پھر بھی تمہاری غلطی, تم کو چاہیے کہ وہ اندر کا حصہ باہر کر دو, چونکہ اب تو بکنے کا ٹائم ہے سامان, اور جو خشک حصہ ہے وہ اندر کر دو, یا پھر جو کوئی لینے کو آئے تو بتا دو کہ رات بارش ہو گئی تھی, اندر تھوڑی سی نمی ہے, ورنہ تو یہ تمہاری طرف سے دھوکہ شمار ہوگا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اتنی رعایت کی گئی ہے اسلام میں کہ کیوں تمہاری طرف سے اذیت نہ اٹھائے, کسی کو دھوکہ مت دو. کسی سے قرضہ لو تو وقت پر واپس کر دو, وقت پر واپس نہیں کر سکتے تو وقت پر اپنے مقروض کے جس کے قرضہ ہے اس کے پاس پہنچ جاؤ, اس سے معذرت چاہو, اسے ٹائم بڑھا لو اپنا, وہاں چھپتے مت پھرو, اس کو گول مت پھراؤ, بیوقوف مت بناؤ اس کو, وعدہ کرو تو پورا کرو. ڈیلنگ کے اندر اگر آدمی اعتماد کر لے میرے دوستوں تو کاروبار اتنا چلتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. آج مسلمانوں کے کاروبار ٹھپ اور غیروں کے کاروبار دیکھیے کیسے ترقی کر رہے ہیں. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ کاروبار میں دینداری اختیار کرنے سے آخرت کا ہی فائدہ ہے. شاید جی نہیں, آخرت کا تو فائدہ ہے ہی, لیکن دنیا کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ دین کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں دنیا کا فائدہ نہ ہو. کاروبار میں اگر ہم ان اصول کو اپنا لیں جو اسلامی ہیں تو آپ دیکھیے کیسے ترقی ہوتی ہے اس میں. ایک مرتبہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور اس سے پیسے لوٹ لیے, زیادہ قیمت وصول کر لی, تو دوبارہ وہ ہمارے پاس واپس نہیں آتا اور چار آدمیوں میں پبلسٹی کر دیتا کہ بھائی یہ آدمی معاملے کا ایسا ہے, تو ہم تو ہمارا تو رہ گیا. اور غیر اسراف کو پہچان چکا ہے, وہ اپنی بات کا پکا ہے, وہ معاملے میں درست ہے, وہ وعدوں کو نبھاتا ہے, وہ کوالٹی مینٹین کرتا ہے, وہ ساری چیزیں کر رہے اور ہمارے پاس سب چیزوں میں گڑبڑ ہونے لگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ایسا کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت سے مسلمان بھی سنبھل گئے اور ان کے بھی کاروبار ترقی پر ہیں, لیکن عمومیت کے ساتھ میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. اور ان کے پاس تو کوئی تعلیم بھی نہیں تھی مذہبی, ہمارے پاس تو تعلیم موجود ہے, اس کے باوجود ہم سستی کر رہے ہیں. یہ ساری ہمارے معاشرے کی برائیوں میں ہیں, شادی بیاہ کے رسم و رواج بھی معاشرے کی برائیوں میں ہیں, یہ سارے بھی معاشرے کی برائیوں کے اندر داخل ہیں. ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری ڈیلنگ, لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ, بڑے چھوٹوں کے ساتھ میں سلوک, اپنے خاندان والوں کے ساتھ سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ میں سلوک, میرے دوستوں بھائیوں, میری بہنوں, اس کی کتنی تاکید کے ساتھ میں یعنی اس کے احکام موجود ہیں اور مسائل موجود ہیں, اور دنیاوی بشارتیں, دنیا کی زندگی کی بشارتیں بھی موجود ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں, اور آخرت کی بشارتیں بھی ہیں. اور عمل چھوٹ جانے کی صورت میں دنیا کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا نقصان اپنے سامنے موجود ہے. اس واسطے کہ جب حضور نے فرما دیا آخرت میں نقصان ہے تو بس نقصان ہے وہ. اس لیے دوسری بنیاد کیا ہے؟ تعلیم کا رواج عام ہونا, اور تیسری بنیاد ہے تربیت کا رواج عام ہونا, اور یہ ساری چیزیں دین کی محنت اور اس کے ماحول کے بنانے سے متعلق ہیں. اس لیے اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے محلوں میں دین کی محنت کریں, اجتماعیت کے ساتھ میں لوگوں سے ملاقاتیں کریں, لوگوں کو نماز کی ترغیب دیں, لوگوں میں تعلیم کے حلقوں کا رواج ہو, کہ فضائل اعمال کم از کم اجتماعی طور پر اس علم کو زندہ ہم کرتے رہیں جس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے. مسائل اپنے اپنے عالموں سے پوچھو, کسی کو کسی عالم پہ بھروسہ ہے, کسی کو کسی عالم پہ بھروسہ, مرضی ہے بھائی تمہاری, اس عالم سے پوچھ کے عمل کر لو, اس عالم سے پوچھ کے عمل کر لو, لیکن جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ علم تو اجتماعیت کے ساتھ میں کرو تاکہ علم زندہ ہو جائے. کیونکہ فضائل والا علم جب زندہ ہوتا ہے تو عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں, اور بے عملی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں. وعدوں اور وعیدوں سے, وعدوں اور وعیدوں پر یقین آ کر علم کا عمل سے جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو فضائل علم کے حلقے ہوں, گھروں کے اندر تعلیم زندہ ہو, مسجدوں کے اندر تعلیم زندہ ہو جائے, بالغین کی, بڑوں کی بھی, چھوٹوں کی بھی. اور میرے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اخلاق کی عادت, خدمت کی عادت, کھلاؤ خوب. مسلمان کھلانے پلانے کا عادی ہوتا ہے, خوب پیسہ خرچ کرو, مہمانوں پر خوب خرچ کرو, فضول خرچی مت کرو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے لپیٹ دو بالکل کہ خرچ ہی نہیں کرتے, نہ اپنے دونوں ہاتھ بالکل ہی کھول دو کہ کچھ بھی اپنے پاس باقی نہ رہے, اور پھر اس کے بعد میں آدمی حسرت کے ساتھ میں باہر بیٹھ جائے گا, ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اتنا بہت زیادہ میں نے لٹا دیا. بد نظمی کو نہیں سکھایا گیا, مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان کو خرچ کی عادت ہوتی ہے. مہمانوں پر خرچ کرو, رشتہ داروں پر خرچ کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اطعم الطعام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہ بات فرماتے رہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, کھانے خرچ کی عادت ڈالنا غریبوں اور ضرورت مندوں پر, مسجدوں اور مدرسوں پر, محتاجوں اور مسکینوں پر, دین کے مطالبوں پر خرچ کی عادت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ام سلمہ, تم اپنا بٹوا اپنی پاکٹ مخلوق پر کھول دو, اللہ پاک اپنی پاکٹ تم پر کھول دے گا. آمدنی کا ذریعہ ہے, اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے مخلوق کو دینا. ایک سے دو مدرسے کھل گئے تو محلے والے پریشان, کچھ لوگ خوش بھی ہیں. اب آپ کے بستی میں میں نے سنا آٹھ مدرسے ہیں, سات آٹھ مدرسے ہیں ماشاء اللہ. آئیے ہمارے بستی کے بچوں کے اعتبار سے تو وہ بھی بس نہیں ہوتے دیکھا جائے, کیونکہ مدرسے اتنے ہونے چاہیے جسے سارے بچے کور ہو سکیں. کہاں سے کور ہوتے؟ مدرسہ کھل گیا اس میں پریشان, مسجد بن گئی اس میں پریشان, کوئی تقاضا آ گیا اس میں پریشان, گھر میں کوئی آ کے ایک سے دو دن بیٹھ گیا اس میں پریشان, کوئی گھر کے اندر معذور ہے اس میں پریشان. گھر میں کوئی معذور اور کمزور ہے وہ تو لکی چانس میں, اس کے عذر کو دور کرنے کی کوشش کرنا, علاج کرنا اس کا. لیکن حضور نے فرمایا کہ انتم ترزقون بضعفائکم, تم میں جو ضعیف ہے اس کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا برڈن ہے, اس کو ہم کو پالنا پڑ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ غیبی انتظام کے تحت میں اس کی وجہ سے تیری روزی تجھ کو مل رہی ہے. خرچ کرو, تم اپنا تھا اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنی پاکٹ کو اللہ کے مخلوق پر کھلا رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے تم پر کھول دے گا. ہماری پاکٹ میں ہے کیا پھٹی کوڑیاں, جب اللہ پاک کے خزانے کھل جائیں گے بندے پر تو بس بندہ لینے لیتے لیتے عاجز ہو جائے گا. اتنے دہانے اللہ والوں کی کیا خصوصیت ہے, اور یہ اللہ کے لنگر کیسے چلتے ہیں, ان کی شان یہی ہے کہ وہ مخلوق کو دینا سیکھ لیتے ہیں, اللہ پاک سے لینا سیکھ لیتے ہیں. لاتو کی فیو کا علیک, تم لوگوں پر خرچ کو بند مت کرو ورنہ تم پر بندش کر دی جائے گی, اوپر سے بندہ دروازہ بند ہو جائے گا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لنگر کا حال یہ تھا کہ روزانہ ایک تھیلا نمک ان کے دسترخوان پہ خرچ ہوتا تھا. سورسز کیا تھے, آمدنی کیا تھی, کچھ بھی اللہ کے خزانے لیتے تھے, ایسا غیبی انتظام ہوتا اور مخلوق پہ خرچ ایسا ہوتا تھا. ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بڑے بڑے نواب نہیں خرچ کر سکتے جو ہمارے بزرگ خرچ کرتے تھے, اللہ والے خرچ کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ خرچ کر سکنا جو ہے نا, یہ آدمی کے پاس آدمی کے نواب ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. اس کا اصل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے, اللہ کے اسباب سے. اللہ مسبب الاسباب, وہ ایسے اسباب بناتا ہے. اس لیے اپنے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں سلوک ہو, اور دینی جگہوں پر خرچ کرنے کی عادت ہو. مسجدوں پہ خوب خرچ کرو, مدرسوں پہ خوب خرچ کرو, ضرورت مندوں کی فہرست ہونی چاہیے اپنے پاس, اپنے رشتہ داروں کے میں جو محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کی فہرست ہونی چاہیے. اس طریقے سے اپنے معاشرے میں ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان کا ازالہ آدمی کرے, اور اپنے معاشرے میں ہونے والے معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کو عام کرے, اس طرح ایک معاشرہ صالح اور پاکیزہ ہو جائے گا. اطعم الطعام, افشوا السلام, علیم الکلام, صلوا باللیل والناس نیام, تدخلوا الجنۃ بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کیے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں, تو میں پہنچا ان کے پاس دیکھنے کے لیے کہ جو علامتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں ان کی وہ موجود ہیں یا نہیں, کہ وہی ہیں یہ آخری نبی یا کوئی اور ہیں. تو فرماتے ہیں جب میں گیا آپ کی مجلس میں اور میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فین نوج رہو لئے سب ہند کرزاب, فرمایا کہ آپ کے چہرے سے بات آدمی علانیہ طور پر سمجھ جاتا تھا کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کوئی تو وہ بالکل سچا ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں. چہرے انور سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی, اتنا چہرہ نورانی اور ایسا معصومیت اس میں, ایسی محبت اس میں, کہ دیکھتے پتا چل جائے کہ اس کے اندر کوئی فراڈ اور دھوکہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خطبہ جو میں نے سرکار کا سنا وہ یہ تھا, ایوہ الناس افشوا السلام, اے لوگو آپس میں سلام پھیلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کرو, سلام کرنے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی محبت بڑھاؤ, ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرو, دلوں کو صاف کیا کرو. سلام کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس پر آدمی سلام کرتا ہے یہ کہتا ہے اس کو کہ میری طرف سے اپنی جان کے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں, اپنی عزت کے بارے میں تو بے خوف ہو جاؤ, تو مطمئن ہے میری طرف سے. ہر آدمی کے سامنے مسلم سوسائٹی میں یہ بات ہے, غیروں کے اندر سلام کوئی ایسے میں نے نمستے بولیے, گڈ آفٹر نون بولیے, گڈ مارننگ بولیے, کوئی وہ بات نہیں ہے اس میں. جو سلام میں, سلام میں کیا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے پہلے اطمینان دلاتا ہے کہ تیری جان, تیرا مال, تیری عزت میرے پاس محترم ہے, تو اپنے ان تینوں چیزوں کے بارے میں میری طرف سے بے فکر رہے, اس میں سے کسی کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا, یہ مطلب ہے سلام. اب جب مسلمانوں میں یہ چیز ہو تو بتاؤ ایک دوسرے کے قتل و خون کے واقعات ہوں گے, ایک دوسرے کی بے عزتی کے واقعات ہوں گے, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے واقعات ہوں گے. نہیں, سلام شعوری سلام, افشوا السلام, آپس میں سلام کا رواج ڈالو. اور پھر اس کے بعد میں کیا فرمایا, اطعم الطعام, کھانا خوب کھلاؤ, کھانا کھلانے کی عادت رکھو. اللہ والے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کبھی دسترخوان میں بغیر مہمان کے نہیں رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس میں مہمان نہیں تھا, واقعات میں لکھا ہوا ہے ان کے کہ وہ باہر نکل گئے, اور جب آپ باہر نکلے تو کوئی ملا نہیں, ایک بوڑھا آدمی ملا اس کو پکڑ کے لے آئے. دسترخوان پہ باتیں ہوتے ہونے لگی, کھاتے کھاتے درمیان میں جو ہے اس سے پوچھا کہ تیرا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے صاف صاف بتا دیا میں بت پرست ہوں، تو وہ غیر مسلم تھا. ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے اللہ کا نافرمان مشرک وہ میرے ساتھ دسترخوان پہ کھا رہا، اس کو اٹھا دیا. وہی آ گئی اور فرمایا کہ ابراہیم کھانا کھلانے کا معاملہ الگ ہے، کفر و شرک کا معاملہ الگ ہے، تم اپنے معاملے کو میرے معاملے میں کیوں دخل دیے؟ جو تمہاری عادت تھی، جو تم نے شعار بنایا کھلانے کا، اس کو تم کیوں خراب کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام باہر گئے، اس آدمی کو پکڑا، معذرت کی، پھر اس کے بعد اپنے پاس بلا کے اس کو کھلایا. اطعم الطعام مسلمانوں میں کھانے کا کھلانے کا رواج ہو، مگر اس میں بھی شریعت کی حدود کی رعایت ہو، یعنی عنوان غلط نہیں لگانا چاہیے. بدعات کی شکل میں مت کھلاؤ، رسم کی شکل میں، رسوم کی شکل میں مت کھلاؤ. عیسا علیہ ثواب کرو تو پہلے عالموں سے پوچھ لو کہ عیسا علیہ ثواب کیسے کھلائیں. عیسا علیہ ثواب کا کھانا غریبوں کا حق ہوتا ہے، وہ غریبوں کو کھلاؤ، یعنی امیروں غریبوں کو سب کے ملا کے اس قسم کے ایسی دعوت مت کیا کرو کہ جس کے اندر کھانا تو کھلانا پایا جا رہا لیکن شریعت کی حد ٹوٹ جا رہی ہے. نہیں، معلوم کرنا، اسی واسطے علم کی پھر ضرورت ہے، علماء سے پوچھنا، اور ویسے کھانا کھلانا، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا. اطعم الطعام، افش السلام، اطعم الطعام، الین الکلام، بات میں نرمی اختیار کرو، زور زور سے پکارنا، چیخیں مارنا، گالی گلوچ کرنا، درشتی کرنا، تنگی سختی کرنا، جھٹکنا پٹکنا نہ مردوں کے لیے صحیح ہے نہ عورتوں کے لیے صحیح. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ الین الکلام، بات نرم کرو، بات میں نرمی ہونی چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے، طلاقت وجہ ہونی چاہیے، مسکراتے ہوئے بات کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ طلاقت وجہ سے بات کرنا بھی نیکی ہے. صدقات میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے مسلمان سے جب بات کرے تو چہرے پر بشاشت ہو، یعنی کہ پیشانی کے اوپر شکن پڑی ہوئی ہے اور منہ بنا ہوا ہے، بالکل دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ کیا بھائی اسے بات کرنا نہیں کرنا. یہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ طلاقت وجہ، بشاشت وجہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے انداز میں بات کرو. تو فرمایا علین الکلام، نرم بات کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. یہ چار باتیں آپ فرما رہے تھے، افش السلام، اطعم الطعام، علین الکلام، اور صلوا باللیل والناس نیام، تدخل الجنۃ بسلام. تو اتنا اگر تم کر لو گے تو کیا ہوگا، جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ بعض میں نے جو اتنا مختصر تھا اور اتنا جامع سرکار کا سنا تو میرے دل میں بات گھر کر گئی، میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. ہمارے معاشرے کی بنیاد ان چیزوں پر ہے، اخلاق پر ہے، نرمی پر ہے، درگزر پر ہے، معافی پر ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانے پر ہے، دوسرے کی تکلیف نہیں دیکھنے پر ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھا نہیں جانا، یعنی اس کو دور کرنے کی تدبیر کرنا. سب سے ادنا سے ادنا نیکی کیا ہے کہ اماتۃ الاذى، راستے میں کوئی کچرے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، نہیں. ایک نوجوان جا رہا تھا، حدیث میں ہے، ایک درخت کیا ایک ٹہنی جو ہے وہ راستے پر آ رہی تھی اور جو جاتا تھا اس کو لگتی تھی. تو اس نوجوان نے ایک دن اپنا کام آگے پیچھے کر دیا اور کہا کہ یہ ٹہنی کو میں توڑ ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس نے درخت کی وہ ٹہنی توڑ دی اور راستہ صاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق سے تکلیف کو دور کیا، میں عذاب سے تیری تکلیف کو دور کرتا ہوں اور میں عذاب تجھ کو نہیں دوں گا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی. اس پر اس کی بخشش ہو گئی. اماتۃ الاذى عن الطریق. تو ہمارے معاشرے کی بنیاد کس پر ہے کہ ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو کسی کو، ہماری طرف سے کسی کا حق نہ مارا جائے، اخلاق کا مظاہرہ ہو، مروت کا مظاہرہ ہو، سنجیدگی کا مظاہرہ ہو، کوئی تکلیف کسی سے غیر اختیاری طور پر پہنچ جائے تو تھوڑا صبر کا معاملہ ہو، برداشت کا معاملہ ہو، آپ کو درگزر کا معاملہ ہو. کتنی پاکیزہ تعلیمات اسلام کی ہیں، ان تعلیمات کو ہم زندہ کریں اپنے قول سے بھی، یعنی بول بول کے بھی، ایک دوسرے کی پیمائش کر کے بھی، اور اپنے عمل سے بھی، تو پھر دیکھیے ہمارا معاشرہ کتنا صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پورے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاح اور پاکیزگی اور تقوی و طہارت کا ایک شعار قائم فرما دے، رواج عام فرما دے. انشاءاللہ میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہترین زندگی ہوتی ہے. اور اس سب کا مدار کس پر ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ تھوڑی محنت کریں، اس کو اپنا موضوع بنائیں کہ ہمارے محلے میں سب نمازی ہو جائیں، ہمارے محلے میں سب دیندار ہو جائیں، ہمارے محلے میں یہ چیزیں عام ہو جائیں، ہمارے محلے میں اللہ والے آئیں ان کی باتیں سنیں ہم، ہمارے پاس نیک مجلسیں ہوں، ہمارے پاس تعلیم کے حلقے ہوں. ایک فکر چاہیے، قلم چاہیے. جب اجتماعیت کے ساتھ میں یہ محنتیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس بستی کے اندر بے شمار رحمتیں برکتیں اللہ پاک کی اور نازل ہوں گی، اور ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت بھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے. اور ہم تو اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو اور ہمیں بندگی کا سلیقہ مل جائے، چونکہ آدمی جتنا یہاں بندہ صحیح بنے گا آخرت میں اتنی اس کو ترقی ہونے والی. جو ایمان ہے اس کے کمال کی شکل کیا ہے؟ اللہ کے احکام، ان پر عمل ہو جانا. جتنا اس پر عمل ہوگا اور موت تک ہو جائے گا ایمان مکمل ہو جائے گا. یہی درخت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ظاہر فرمائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمان کا درخت کتنا بارآور ہوتا ہے، کتنا ثمرآور ہوتا ہے، کیسی کیسی عالی شان نعمتیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ برآمد فرمائیں گے. اب تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اپنے مبارک دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہماری تاوان سے درگزر فرمائیے، ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائیے.
سننے کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک صاف بنا دیجیے. یا اللہ شادیوں کے اندر گھوڑے جوڑے کی رسم کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ غلط رسوم کو ختم فرما دیجیے. بدعات والی زندگی سے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے. سنتوں والی زندگی کو زندہ فرما دیجیے, عام فرما دیجیے, گھروں میں نیک ماحول قائم فرما دیجیے, دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپنانے کا شوق پیدا فرما دیجیے, لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی کی سچی غلامی کی سعادت سے ہمیں سعادت ہمیں نصیب فرمائیے, اس سے ہمیں سرفراز فرمائیے. اے مولا کریم جتنے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان تمام کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے, ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے, جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے, جو وفات پا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دونوں میں ہم آپ ہی کے محتاج ہیں, اپنے فضل سے دونوں جگہ کی پوری ضرورتیں ہماری پوری فرما دیجیے اور دونوں زندگیوں کو ہماری آسان فرمائیے. اے اللہ زندگی اپنی طاعت و بندگی میں نصیب فرما دیجیے, آپ کی معرفت و محبت عطا فرما دیجیے, اپنے نبی کی معرفت و محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کے خیر سے ہمیں مستفید فرمائیے, ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. جو ان میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے, جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے, جن کی روزی کم ہے اس میں اضافہ فرما دیجیے, جن کی اضافہ ہے اس میں برکت فرما دیجیے, برکت والی حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دیجیے, مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے. یا اللہ نفرتوں کو, بغض کو, کینے کو, حسد کو ختم فرما دیجیے, ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما دیجیے, ہمارا تزکیہ اور تربیت فرمائیے عافیت کے ساتھ. اے اللہ اسلامی عادات و اخلاق کا ہمیں عادی و خوگر بنا دیجیے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے, گندے اخلاق سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے, دین کی محنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, دین کی تبلیغ اور دعوت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, دعوت تبلیغ کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, اس کام کے کرنے والوں کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. یا اللہ غلط فہمی کی دوپہر فہمیوں کو دور فرما دیجیے, نفرتوں کی دیوار کو پاٹ دیجیے. یا اللہ کرم کا, رحم کا, عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے, ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے, ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے, مکاتب دینیہ کی حفاظت فرمائیے, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, سارے عالم میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجیے اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان سے زمین کو پاک صاف فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.